جیسا فرماتے ہیں الموضوع، موضوع روایت کون سی ہوتی ہے، اس کے متعلق ہم جاننا چاہتے ہیں. تعریف ہو، اس کی تعریف کیا ہے. با حکم ہو، جیم ما يعرف به الوضع، وضع کیسے پہچانا جاتا ہے. دال طائفة من الأحاديث الموضوع وبعض الكتب المؤلفة فيها، بعض ضعيف، بعض موضوع حديثي اور بعض كتابوں کا نام جن میں ان کا ذکر ہے. ها طائفة من الوضاعين، بعض ان لوگوں کا نام جو حدیث وضع کرتے تھے. اور آخر میں یہ بھی بیان کروں گا طرق وضع الحديث، کہ حدیث کیسے وضع کی جاتی ہے. جیسا فرماتے ہیں تعریف میں الموضوع الحديث المكذوب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وہ روایت، موضوع وہ روایت ہے جس کو گھڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا گیا ہو. موضوع وہ روایت ہے جس کو گھڑ کر نبی، گھڑ کر، گھڑنا، ایجاد کرنا، خود ایجاد کر کے. اصل میں وضع کا لفظ جو ہے وضع یضع، اس کا معنی ایجاد کرنا، گھڑنا، درجہ گھٹانا، بلندی سے پستی کی طرف نیچے لے آنا یا گرا دینا، بلندی سے گرا دینا، ان سب کا معنی ایک ہے وضع. تو جب کوئی شخص کوئی بات گھڑتا ہے، اپنی طرف سے ایجاد کرتا ہے، تو حقیقتاً وہ اپنی بات کو زمین کے اوپر گرا دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس بات کو منسوب کر کے جھوٹی، یعنی سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ وحی میں کوئی شخص جھوٹ بولے، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، اس سے بڑا کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے. اور وحی جھوٹ ہے، قرآن مجید کے متعلق ہو یا حدیث کے متعلق ہو. اس لیے اس کا نام موضوع رکھا گیا کہ یہ بدترین درجہ ہے گرنے کا، کسی کلام کے گرنے کا بدترین درجہ ہے کہ کوئی شخص یہ اپنے نفس سے بات بیان کر کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منسوب کر دے، اسے دین بنا دے. جی وضع، وضع کرنا، وحی نہیں، وضع، وضع کرنا جھوٹ ہے. یعنی کوئی شخص جب وضع کرتے کوئی روایت تو لفظ اپنی طرف سے لے کے آتا ہے اور منسوب کرتے وحی کی طرف. جی ہاں، حکم کیا ہے؟ جیسا فرماتے ہیں وہ المردود، یہ مردود ہے. ولا يجوز ذكره الا مقرونا ببيان وضعه، اور نہیں جائز اس کو بیان کرنا الا یہ کہ اس کے ساتھ یہ بیان کیا جائے کہ یہ روایت موضوع ہے. للتحذير منه، کیوں؟ تاکہ لوگوں کو اسے آگاہ کیا جائے. لقول النبي صلى الله عليه وسلم، اس کی دلیل کہ لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے روایت کے بعد یہ کہنا ضروری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان من حدث عنی بحدیث یرى انه کذب فهو احد الكذابین، رواه مسلم. جس نے میرے طرف سے کوئی ایسی بات بیان کی اور وہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹی ہے تو وہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے، جھوٹ بولنے میں سے، جھوٹ بولنے والوں میں سے ایک جھوٹا ہے. اس کو پتا ہے کہ یہ بات جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہی نہیں. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس بات کو منسوب کر دیا جائے تو یہ جھوٹوں میں سے بھی جھوٹا ہے. ویعرف الوضع بامور منها، ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ یہ روایت جو یہ موضوع ہے؟ کیسا فرماتے ہیں ہم وضع جان سکتے ہیں ان چیزوں سے. نمبر ایک، اقرار الواضع به، جو وضع کرتا ہے روایت، جو خود گھڑتا ہے روایت، وہ خود اقرار کر لیتا ہے بعض اوقات میں نے اس کو گھڑا ہے. میں آگے مثال بیان کروں گا. اس میں پتہ نہیں ہے کہ نہیں، مثال یہ ہے مریم بن نوح. مریم بن نوح ایک راوی تھا اور اس شخص نے حدیثیں وضع کی ہے، خود اچھا تھا لیکن عدل تھا، اس کا حافظہ بھی اچھا تھا، لیکن اس شخص نے حدیثیں وضع کی ہیں. قرآن مجید کی فضیلت کی احادیث سب سے زیادہ اس نے وضع کی ہیں، اور ہر صورت کی اس شخص نے فضیلت بیان کر دی ہر صورت کی. آج کل جتنی بھی اکثر کتابوں میں تفسیر کی کتابوں میں جو حدیث ہیں, سورت یاسین کی فضیلت, سورت واقعہ کی فضیلت, سورت رحمان کی فضیلت, سورت بقرہ کی فضیلت, سورت بعض کی تو روایت موجود ہیں, صحیح سند موجود ہے, لیکن اکثر جو سب کی جو موجود ہیں وہ اکثر جو ہے وہ نوح بن مریم نے وضع کی ہے. تو اس سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ نے یہ باتیں پھیری, یہ کہاں سے آپ نے سنی ہے؟ تو اس نے خود اقرار کیا, اس نے کہا سیدھی سی بات ہے, لوگ لگ گئے امام ابو حنیفہ کے فقہ کے پیچھے اور مغازی کے پیچھے, یعنی سیرت کے پیچھے لگ گئے اور اسی کو یاد کرتے گئے. قرآن مجید کے اہتمام لوگوں کے دل سے دور ہوتا جا رہا تھا. تو میں نے یہ سوچا کہ جب قرآن مجید کی میں فضیلت بیان کروں گا بعض صورتوں کی تو لوگ واپس آئیں قرآن مجید کو پڑھیں گے, تو اس لیے میں نے حدیث مذاق کی ہے. سبحان اللہ, اب لوگوں کو حق کی طرف بلانا چاہتے ہیں جھوٹ بول کے. سبحان اللہ, قرآن مجید حق ہے, اور جھوٹ بول کر حق کی طرف بلانا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یاد رکھیں ایک قاعدہ ہے, حق ہمیشہ حق سے ہی آتا ہے, حق سے ہی پھیلتا ہے, باطل سے حق نہ کبھی آتے ہو نہ کبھی پھیل سکتا ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ ہر چیز میں اچھا تھا سوائے سچ کے. سچ نہیں بول سکے یہاں پر پکڑا گیا. اور جیسے دوسرے بھی کرامیہ ایک گروپ تھا, وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے جھوٹ بولتے ہیں, تو جھوٹ بولنا جائز ہے. لوگوں کو دین کی طرف بلا کر ان کو دین کی بعض چیزیں بیان کر کے ان کو کھینچنا دین کی طرف, کوئی جھوٹ بولو تو بول دیا کریں. اور آج کل کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں بعض ایسے گروہ نکلے ہیں دعوت تبلیغ پہ, وہ بھی بعضوں کا جھوٹ بول ہی لیتے ہیں, اگرچہ وہ جانتے ہیں کہ جھوٹ ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں, اپنے مفاد کے لیے نہیں بول رہے. یعنی جھوٹ بول کر میں نے کسی کا تھوڑی کھانا ہے, جھوٹ بول رہا ہوں تاکہ لوگ راہ راست پہ آ جائیں. تو یہ وہی راستہ ہے جو وضعین کا راستہ تھا, گمراہوں کا راستہ تھا. حق والے کبھی جھوٹ نہیں بولتے, یاد رکھیں. اب دوسری, پہلا طریقہ کیا تھا کہ وہ خود اقرار کر لے کہ میں نے وضع کی. اس کی مثال مریم بن نوح, نوح بن مریم نے کہا, نوح بن مریم, ہاں نوح بن ابی مریم ایسے. اچھا دوسرا ہے مخالفت الحدیث للعقل, اگر حدیث جو ہے یہ عقل کے, عقل سلیم کے خلاف ہو تب بھی ہم روایت کو نہیں مانیں گے. مثال, مثل ان يتضمن جمعا بين النقيضين, دو متضاد چیزیں ہیں دونوں کو جمع کر دے, روشنی اور اندھیرا ہے, تضاد ہے. اگر دونوں کو کوئی شخص آ کے برابر کر دے اور کہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, تو سند دیکھیں گے آپ؟ سند دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بھائی, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے فصاحت و بلاغت کے انتہا درجہ دیا, اور جو فصیح اور بلیغ ہوں, جن کو اللہ تعالی بہترین قسم کا علم دے اور جن پر وحی نازل ہوتی ہو اللہ تعالی کی طرف سے, تو وہ دو متباد, دو ٹکرانے والی چیزوں کیسے جوڑ سکتے ہیں آپس میں؟ او اثبات وجود مستحیل, یا کوئی مستحیل ناممکن چیز کی وجود کی متعلق کوئی روایت ہو, جس ناممکن ہے اس کے متعلق کوئی روایت ہو, تب بھی ماننے کے لیے تیار نہیں. او نفی وجود واجب و نحوہ, یا کوئی چیز واجب الوجود ہے, ضرور موجود ہے, اس کی نفی. کچھ ایسا کہ یہ روایت کہہ رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج نہیں ہے, کہ یہ کہ سامنے کیا ہے پھر سورج نہیں ہے؟ تو ایسی جو چیزیں ہیں سند دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی, یہ تو عقل سلیم کے بالکل خلاف ہے. تیسرا طریقہ موضوع حدیث جاننے کا, مخالفت ہی للمعلوم بالضرورت من الدین, اگر یہ روایت مخالفت کرتی ہو اس چیز کو جو دین کی اس چیز سے مخالفت کرتی ہو جو ضروری معلوم ہو ہر مسلمان کو, جسے کہتے ہیں معلوم بالضرورت من الدین یا معلوم من الدین بالضرورہ, ہر مسلمان جانتا ہے, دین کی بنیاد کے خلاف نہ ہو, یہ سمجھ لیں آپ, یہ دین کی بنیادی ہیں اس کے خلاف, اگر اس کے خلاف کوئی روایت ہو اس کا مطلب یہ روایت موضوع ہے. مثل اس کی مثال ان يتضمن اسقاط رکن من ارکان الاسلام, اگر کوئی روایت آ جائے کہ نماز معاف کر دی گئی ہے, نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے کہ نہیں, تو ماننے کے لیے تیار ہے اس روایت کو کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما سکتے ہیں؟ نہیں فرما سکتے. تو آپ کہیں گے یہ حدیث من گھڑت ہے. بھائی سند تو دیکھو, بھائی سند دیکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے, کیوں وقت ضائع کرنا ہے؟ تو ہم کہیں گے اس کی نکارت کہاں پہ, متن میں ہے. کی وجہ کیا ہے کہ دین کی بنیاد سے ٹکرا رہا ہے یہ روایت. او تحلیل الربا ونحوه, یا کوئی حرام کرے جس کو حلال کر دیں. اب سود حلال, کوئی روایت لے کے آتا ہے سود کھانے والا کہتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سود حلال ہے, آپ مانیں گے؟ کوئی مان سکتا ہے کہ سود حرام ہے؟ بلکہ کتاب میں حرام ہے, احادیث میں حرام ہے, بلکہ کم سے کم درجہ سود کا, ایسے جیسے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے, نعوذ باللہ. ابن ماجہ کی روایت صحیح سند کے ساتھ. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندگی ساری آخر وقت تک سود کو حرام کرتے گئے. اب یہ کوئی شخص کوئی روایت لے کے کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو حلال کر دیا, کون اس کی سنے گا؟ کوئی دیکھے گا جا کے سند دیکھو پہلے؟ کیوں؟ کیونکہ دین کی بنیاد سے ٹکرا رہا ہے. دین کی بنیاد میں ایک یہ بنیاد بھی ہے کہ حرام وہ ہے جسے اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرام کر دیا, اور حلال وہ جسے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کر دیا. کوئی شخص اپنی طرف سے حلال حرام نہیں کر سکتا. کوئی بھی شخص کسی حرام سے حلال کر دے, اب کہتے آپ نے اس بات کو گھڑا ہے. اور کیوں؟ کیونکہ دین کی بنیاد سے یہ بات ٹکراتی ہے. او تحدید وقت قیام الساعہ, کہ کوئی شخص آ کے کہے کہ قیامت سن 1900 میں جنوری 1900 میں ہوگی. ارے 1900 تو گزر چکا ہے, قیامت تو نہ آئی, جھوٹ ویسے ثابت ہو گیا. لیکن یہ روایت جو تم نے پیش کی ہے یہ من گھڑت ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما نہیں سکتے. کیوں نہیں فرما سکتے بھائی؟ کیونکہ قرآن مجید میں صحیح حدیث میں جب بھی قیامت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا گیا, کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے, میں نہیں جانتا ہوں. جتنی آیتیں قرآن مجید, جتنی احادیث بیان کی گئی ہیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی آخری وقت تک بھی قیامت کے وقت کب آئے گا نہیں جانتے تھے. اب کوئی شخص آ کے کہے کہ جانتے تھے, کیا اس پر وحی نازل ہوئی؟ یا تو یہ مانے کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی, جسے قادیانیوں نے کیا, ایک اپنے نئے نبی گھڑ لیا. اگر تم یہ سمجھتے ہو قادیانی کافر ہیں اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا صاحب کو نبی بنا دیا اس لیے کافر ہیں, تو پھر آپ کی طرف سے یہ وحی کہاں سے آئی؟ کس نے آپ کو کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ قیامت کب آئے گی؟ اس لیے آپ سمجھ لیں کہ روایت اصل میں من گھڑت ہے. کیوں؟ کیونکہ دین کی بنیاد سے ٹکرا رہی ہے. اس کی اور چوتھی مثال, او جواز ارسال نبی بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی شخص کوئی روایت لے کے آئے اس میں یہ لکھا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے, تو روایت موضوع ہے. کیوں موضوع روایت ہے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا. ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین, خاتم النبیین, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں خاتم النبیین ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. ونحو ذلك, اور اس جیسے دوسری روایت اگر آئیں جو دین کے مختلف بنیادوں سے ٹکرائیں, یہ احادیث ساری کے ساری موضوع سمجھی جائے گی. جیسا فرماتے ہیں والاحادیث موضوع کثیرۃ منها, اب بعض مثالیں موضوع حدیثوں کی. نمبر ایک, احادیث فی زیارت قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جتنی بھی حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے متعلق ہیں ساری کی ساری ضعیف ہیں, موضوع ہیں, یاد رکھیں. جس روایت میں آپ پڑھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے متعلق کوئی روایت ہے تو وہ ضعیف ہے, موضوع ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں ثابت نہیں کہ انہوں نے ایک مرتبہ فرمایا ہو کہ تم لوگ میرے وفات کے بعد میرے قبر کی طرف سفر کر کے آنا, یا میرے قبر کی زیارت کو آنا, کہیں بھی نہیں ہے. نمبر دو, احادیث فی فضائل شہر رجب و مزیت الصلاۃ فیہ, جتنی بھی روایات ہیں رجب کے مہینے کی فضیلت کے متعلق سارے کے سارے موضوع ہیں. نمبر تین, احادیث فی حیات الخضر علیہ الصلاۃ والسلام, صاحب موسیٰ علیہ السلام, علیہ الصلاۃ والسلام, جتنی بھی روایات خضر علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق یہ سارے کے سارے من گھڑت ہیں. وانہ جاء الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحضر دفنہ, اور خاص طور پہ وہ روایت جس میں اس کا ذکر ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت بھی آئے تھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دفن ہوئے تب بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ تھے، خضر بھی ساتھ تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا. نمبر چار، ابواب احادیث فی ابواب مختلف، نذکر منہ ما یلی، بعض معروف احادیث ہیں، مشہور احادیث ہیں، جیسا فرماتے ہیں اس کی مثال ہے، احب العرب لثلاث، عربوں سے تین وجوہات کے لیے محبت کرو، پسند کرو، پیار کرو. نمبر ایک، لانی عربی، کیونکہ میں عربی ہوں. نمبر دو، والقرآن عربی، کیونکہ قرآن عربی ہے. نمبر تین، ولسان اہل جن عربی، اور جنت میں رہنے والوں کی، جنتوں کی زبان عربی ہے. یہ من گھڑت ہے، موضوع حدیث ہے. حدیث کیوں کہتے ہیں؟ حدیث میں دیکھیں جو ضعیف ہے یہ من گھڑت، حدیث ہے ہی نہیں. حدیث اس لیے کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے حدیث سمجھا ان کی نکیر کرتے ہیں، یہ حدیث نہیں ہے. بات سمجھے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے نا، لیکن کہنے کی وجہ سے ہم حدیث کہتے ہیں، ورنہ تو حدیث ہے ہی نہیں. یعنی ایک شخص کہتا ہے یہ اینک ہے موبائل کو، تو میں یہ کہوں گا یہ اینک نہیں ہے، موبائل ہے. تو کوئی شخص کہتا ہے کہ اینک کیوں نہیں کہہ رہے، تو ہے موبائل اینک، یہ کیوں کہہ رہے اینک نہیں ہے؟ اس لیے جس نے کہا اینک اس کو رد میں کر رہا ہوں، تو مجھے کہنا پڑے گا کہ یہ اینک نہیں ہے، یہ موبائل ہے. دوسری روایت، اختلاف امتی رحمہ، یہ ضعیف روایت من گھڑت ہے. تیسری، اعمل لدنیاک کانک تعیش ابدا واعمل لآخرتک کانک تموت غدا، اپنی دنیا کے لیے اتنا کرو جیسا کہ تم ہمیشہ زندہ رہنے والے ہو، اور آخرت کے لیے اتنا کرو جیسا کہ تم کل مر رہے ہو. نمبر چار، حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر خطیت کا سر ہے، ہر برائی کا سر ہے. حب الوطن من الایمان، وطن محبت ایمان میں سے ہے، یہ سب من گھڑت روایت ہے. خیر الاسماء ما حمد وعبد، سب سے اچھے نام جس میں محمد ہو اور عبد ہو، حمد وعبد، یہ موضوع روایت ہے. سب سے بہترین نام کون سے ہیں؟ عبداللہ عبد الرحمن، اور جس میں عبداللہ یا عبد کا لفظ ہو وہ پھر بھی اچھے ہیں، لیکن اس میں حمد وعبد جو ہے تو محمد یا حمد کی جس میں ذکر ہو تو یہ روایت من گھڑت ہے. آگے، نہ عن بیع و شرط، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا خرید فروخت اور شرط کو اکٹھے. یوم صومکم یوم نحرکم، تمہارا جو روزے کا دن ہے وہی تمہارا قربانی کا دن ہے. تو یہ ساری ساری روایات جو ہے سر من گھڑت روایات ہیں. وقد الف کثیر من اہل الحدیث فی بیان الحدیث الموضوع، بہت سے حدیث علماء نے، محدثین نے کتابیں لکھی موضوع حدیث کے متعلق، دفاع عن السنہ، سنت کے دفاع کرتے ہوئے، وتحذیر للامہ، اور امت کو آگاہ کرنے کے لیے. مثل اس کی مثال نمبر ایک، الموضوعات الکبرى، موضوعات کبرى کتاب ہے للامام عبد الرحمن بن الجوزی، ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی موضوعات الکبرى، ان کی وفات سن 597 ہجری میں ہوئی، لیکنہ المتوفى سنة 597 ہجریہ، لیکنہ لم يستوعبها وادخل فيها ما ليس منها، لیکن انہوں نے تھوڑی سی ناانصافی بھی کی کہ بعض ایسی روایت کو بیچ میں شامل کر دے جو موضوع نہ تھی. نمبر دو، الفوائد المجموعہ فی الاحادیث الموضوعہ، یہ دوسری کتاب ہے للامام الشوکانی، امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ، المتوفى سنة 1250 1250 ہجری میں وفات پائی، وفيها تساهل بادخال ما ليس بموضوع، اور انہوں نے تساہل سے کام لیا، نرمی سے کام لیا، بعض ایسی حدیثیں بھی بیچ میں بیان کر دی جو ضعیف تو تھی لیکن موضوع نہ تھی. نمبر تین، تنزیہ الشریع المرفوع عن الاحادیث الشنیع الموضوع، لابن عراق، ابن عراق نے رحمۃ اللہ علیہ اس کی تالیف کی ہے، المتوفى سنة 963 963 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، وهو من اجمع ما كتب فيها، اور انہوں نے تقریبا جتنی حدیث بیان کی ہیں وہ موضوع ہیں ساری. جیسا فرماتے آگے، والوضعون كثيرون، حدیث وضع کرنے والے بہت زیادہ ہیں، ومن اکابرهم المشهورين، اور میں سے جو بہت جو ان کے بڑے اور زیادہ مشہور ہیں وہ یہ ہیں، اسحاق بن نجیح الملقی، مأمون بن احمد الهروی، محمد بن سائب الكلبی، والمغیر بن سعد الكوفی، ومقاتل بن سليمان، والواقدی بن ابی یحیٰ، یہ سارے وضعین ہیں، ان کا نام کسی سند میں آ جائے تو وضع ہے یہ. اور واقدی مشہور ہے، اس نصیرت پہ بہت ساری باتیں کی ہیں واقدی نے، تو اس لیے اکثر جو روایت سے متعلق جو واقعے کی طرف سے ہوں وہ ضعیف ہیں، من گھڑت ہے، الا یہ کہ کوئی دوسرا طریقہ اس کا ہو. وہ اصناف فمن ہوں، یہ جو وضع کرتے ہیں ان کی مختلف قسمیں ہیں. ان میں سے نمبر ایک الزنادقہ، زندیق لوگوں نے حدیثیں وضع کی ہیں، حدیثیں گھڑی ہیں. زندیق کون ہے؟ الذین یریدون افساد عقیدت المسلم، جو لوگ مسلمان کے عقیدے کو بگاڑنا چاہتے ہیں وہ زندیق ہیں. وہ تشویح الاسلام، جو اسلام کو برا دکھانا چاہتے ہیں. وہ تغیر احکام ہی، اور جو اسلام کے احکام کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. مثل ان کی، اس کی مثال جو زندیق تھے اور حدیثیں گھڑی ہیں، محمد بن سعید المصلوب، ایک راوی تھا اس کا نام محمد بن سعید المصلوب ہے، الذي قتله ابو جعفر المنصور، جسے قتل کیا ابو جعفر المنصور خلیفہ عباسی نے. وضع حدیثا عن انس مرفوعا، ایک حدیث سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مرفوع اس شخص نے وضع کی ہے. مرفوع کا کیا مطلب ہے؟ مرفوع کا کیا مطلب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرفوع یعنی انس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، اسے مرفوع کہتے ہیں. روایت کیا ہے؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی الا ان یشاء اللہ. تو یہ روایت اصل میں صحیح بخاری مسلم میں کون سی ہے؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یہاں تک ہے بس. اس شخص نے آخر جملہ اپنی طرف سے وضع کر دیا جھوٹا، الا ان یشاء اللہ، الا کہ جو اگر اللہ چاہے، یعنی بعد میں کوئی نبی آ سکتا ہے. اسی روایت کو قادیانی نے لیا ہے، قادیانی ہمارے زمانے میں اور اس زمانے سے پہلے جتنے بھی نبی نکلے ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، جھوٹا دعویٰ کیا ہے، انہوں نے اس روایت کو پکڑا ہے. بھائی تم لوگ تو کہے تو ہے نہیں، تو یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الا ان شاء اللہ. الگ بندہ اس میں راوی ہے، اس کو قتل کر دیا گیا ہے، محدثین نے اسے پکڑا ہے، اس نے اعتراف کیا ہے میں نے اس حدیث کو وضع کیا، خود اس نے کہا ہے. اس کو جب قتل کرنے لگے تو اس شخص نے کہا مجھے تم ایک حدیث کے قتل کرو، میں چار ہزار حدیث وضع کی ہے میں نے، پکڑا مجھے تم لوگوں نے ایک پہ، سزا مجھے ایک ہی مل رہی ہے، سر قلم کیا جا رہا ہے میرا، لیکن یاد رہے چار ہزار حدیث میں وضع کر چکا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ اپنے دین کیسے بچایا. سبحان اللہ، ان نحن نزلنا الذکر وان له لحافظون. تو صحیح حدیث محفوظ الحمدللہ. یہ لوگ جتنے بھی کریں، کتنی لوگوں نے کوشش کی ہے، اس روایت کو آپ لے لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور نبی آئے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زمانے سے ہی یہ فتنہ شروع ہوا تھا، مسلمہ کذاب، سجاع، الاسود العنسی، ایسے لوگ آئے جنہوں کا ہم نبی ہیں، اور بعد میں آج کے دور تک دیکھیں آپ آتے رہے ہیں، لیکن دین محفوظ ہے کہ نہیں؟ کسی کی کوئی چیز گھڑنے سے یا کوئی ضعیف حدیث کی بنیاد پر دین میں کوئی بگاڑ آیا؟ نہیں آ سکتا. اسے جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں ان حدیثوں کی وجہ سے کہ حدیث میں صحیح بھی ہے، ضعیف بھی ہے، موضوع بھی ہے، اب اس نے چار ہزار حدیثیں وضع کی ہیں، تمہیں کیا پتہ کون سی ہیں؟ پتہ ہے تو ہم بات بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالی نے ایسے مرد پیدا کیے ہیں جو ان کو الگ الگ کر دے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دے، یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے، یہ حق ہے یا باطل ہے، سچ ہے جھوٹ، سب کو الگ الگ کر دیا. آپ لوگ تو دھوکے میں آ گئے، سارے حدیثوں کو چھوڑ دیا. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، الحمدللہ ہم نے صحیح کو لیا اور ضعیف کو چھوڑ دیا. یہ فرق ہے ہمارا آپس میں، آپ کا اور ہمارا. دوسری مثال وہ مثل عبد الکریم بن ابی العوجا، یہ عبد الکریم بن ابی العوجا جو ہے، اسے بھی الذي قتل احد الامراء العباسيين في البصره، اسے بھی عباسی امراء نے بصرہ میں قتل کیا. وقال حين قدم للقتل، اس شخص نے کہا جب اسے قتل کے لیے آگے کیا گیا، لقد وضعت فيكم 4000 حدیث، اس نے بھی کہا کہ میں نے 4000 حدیث وضع کی ہیں. اتفاق ہے، چار میں سب کا اتفاق ہے. سبحان اللہ، یعنی یہ ہے کہ میں نے بہت زیادہ حدیثیں وضع کی ہیں. یہ ہوگا اس کا شاگرد کہیں پہ، پتہ نہیں استاد شاگرد ہوں گے، اللہ اعلم. کہتے ہیں لقد وضعت فیکم 4000 حدیث، 4000 حدیثیں میں نے وضع کی ہیں. احرم فیها الحلال، جس میں نے حرام کو حلال کیا، واحل فیها الحرام، اور حلال کو حرام کیا، جن حدیثوں میں نے حرام کو حلال کیا اور حلال کو حرام کیا، وہ حدیثیں میں نے 4000 حدیثیں وضع کی ہیں، اور اسے بھی قتل کر دیا گیا. وقد قیل، اور یہ کہا گیا، ان الزنادقہ، جو زندیق تھے، وضعوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹی احادیث منسوب کی ہے 14,000 حدیث، 14,000 حدیثیں وضع کی ہیں زندیقوں نے، 14,000 حدیثیں. نہیں نہیں بلکہ یہ نہیں، محدثین نے فرمایا کہ ٹوٹل جو زندیقوں نے صرف وضع کی ہیں 14,000 ہیں، ایک شخص نے نہیں، ٹوٹل جو زندیقوں نے ملا کے چار اس کی چار اس کی اس طریقے سے تو 14,000. ثانیاً دوسری قسم المتزلفون الى الخلفاء والامراء، وہ لوگ جو خلفاء اور امراء کے قریب ہونا چاہتے ہیں، ان سے کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، مثل غیاث، مثل غیاث بن ابراہیم، جیسا کہ غیاث بن ابراہیم ایک راوی تھا، دخل علی المہدی، مہدی جو خلیفہ عباسی کے پاس جب گیا داخل ہوا، وہ یلعب بالحمام، تو خلیفہ صاحب جو ہے وہ کبوتروں کے ساتھ کھیل رہے تھے، فقیل له حدث امیر المؤمنین، تو غیاث صاحب کہا گیا بھئی ایک کوئی حدیث سنائے، آپ محدث راوی ہیں، امیر المؤمنین کو کوئی حدیث تو بیان کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، فساق سندا وضع به حدیثا، ایک سند اپنی طرف سے بیان کر دی اور حدیث وضع کر دی، علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، انہو قال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا سبق الا فی خف او نصل او حافر او جناح، سبق کہتے ہیں مسابقت، یعنی ریس، ریس نہیں ہے الا خف او نصل او حافر، یعنی جس کا جس جانور کا خف ہو یا نسل یا حافر ہو، اونٹ ہے یا گھوڑا ہے، ٹھیک ہے نا، ان چیزوں سے تو جائز ہے، حدیث کے لفظ یہاں تک ہے، او حافر، او جناح خود زیادہ کر دیا، یا پر، ہاں کبوتر کے پر ہے تو خوش کرنے کے لیے خلیفہ کو ایک لفظ زیادہ کر دیا. فقال المہدی، دیکھیں مہدی نے کہا، انا حملت علی ذلک، میری وجہ سے اس نے یہ زیادہ لفظ کہہ دیا حدیث میں. ثم ترک الحمام وامر بذبحها، اس نے اس کبوتر کو چھوڑ دیا، اس نے سب کو ذبح کرو، میری وجہ سے اس شخص نے ایک لفظ زیادہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں، اس لیے کبوتر کو ذبح کر دو، سب کو ذبح کروا دیا. سبحان اللہ. ثالثا، تیسرے قسم کے لوگ، المتزلفون الى العامه، جو عام لوگوں کے قریب ہونا چاہتے ہیں، ان سے پیسہ یا مال لینا چاہتے ہیں، بذکر غرائب، غریب باتیں بیان کر کے، بالکل جو عقل کو حیران کر دیں، ترغیبا او ترہیبا، یا ان کو دین میں رغب کرنے کے لیے یا ڈرانے کے لیے، او التماسا لمال، یا مال حاصل کرنے کے لیے، او جاہ، یا جگہ دینے کے لیے، مثل القصاص، جیسا کہ قصہ بیان کرنے والے، الذين يتكلمون في المساجد والمجتمعات، جو بعض مسجدوں میں یا بعض اجتماع کی جگہ پر، جیسے بازار ہے یا کوئی خاص مجالس ہے لوگوں کی، وہاں پر جا کے بات کرتے ہیں، بما يثير الدهش من غرائب، جو لوگوں کے پریشان کرتے ہیں ایک مرتبہ اس طریقے سے غریب و عجیب و غریب باتیں کر کے. مثال نقل عن الامام احمد بن حنبل ويحيى بن معين، یہ بہت مشہور قصہ ہے، کہا گیا ہے یعنی امام احمد بن حنبل ويحيى بن معين کے متعلق، انهما صلى في مسجد الرصافه، کہ ایک مسجد میں انہیں نماز پڑھی، فقام قاص يقص، تو ایک قصے بیان کرنے والا اس کے کھڑا ہو گیا، فقال حدثنا احمد بن حنبل، وہ قصے بیان کرنے والا کہتا ہے مجھ سے، حدثنا یعنی براہ راست مجھ سے بیان کیا احمد بن حنبل نے، ويحيى بن معين، اور يحيى بن معين نے، ثم ساق سندا، پھر ایک سند بیان کر دی لمبی، الى النبي صلى الله عليه وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، انه قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال لا اله الا الله، جس نے لا اله الا الله کہا، خلق الله من كل كلمه طيرا، اللہ تعالی ہر ایک کلمے سے، ایک لفظ سے ایک پرندہ پیدا کرے گا، من قارون من ذهب، اس پرندے کا جو چونچ ہے وہ سونے کی ہے، چونچ سونے کی ہے، وریشو من مرجان، اور اس کے جو پر ہیں وہ مرجان سے ہیں، وذکر قصہ طویلہ، پھر لمبا قصہ بیان کیا، فلما فرغ من قصصی، من قصصی، پھر جب قصے سے فارغ ہوا، وہ اخذ العطیات، اور لوگوں نے دھڑا دھڑ مال دینا شروع کر دیا، اشار الیہ یحیی بیدہ، تو یحیی بن معین اور احمد دونوں بیٹھے ہوئے تھے نا، تو یحیی بن معین نے اسے اشارہ کیا، فاقبل متوہما لنوال، تو جلدی سے دوڑتا ہوا آیا، اس نے سمجھا کہ مجھے بھی کچھ پیسہ دینے کے لیے بلایا ہے، فقال له يحيى يحيى بن معين رحمة الله عليه وسلم كها من حدثك بهذا الحديث ثم يه روايات كسنه بيان كي قال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين أحمد بن حنبل يحيى بن معين فقال أنا يحيى بن معين وهذا أحمد بن حنبل ما يحيى بن معين هو أحمد بن حنبل ما سمعنا بهذا قط هم ندو كبير روايات سنين هي اب شاگرد بیان کر رہے ہیں استاد کو پتہ ہی نہیں ہے کہاں سے آئی ہے ما سمعنا بهذا قط في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ہم نے تو کبھی سنا نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کوئی فرمان ہے فقال القاص تو قصہ بیان کرنے والے شخص نے کہا لم ازل اسمع ان يحيى بن معين احمق دیکھیں بدتمیزی دیکھیں اب کہتے میں لم ازل اسمع میں یہ سنتا رہا ہوں آج تک یحیٰ بن معین بے وقوف ہے احمق یعنی بے وقوف ہے ما تحققت هذا الا هذه الساعه مجھے اب یقین ہوا کہ واقعی یحیٰ بن معین جو ہے بے وقوف ہے کان ليس فيها یحیٰ بن معین واحمد بن حنبل غیرکما تو اس دنیا میں تم دونوں کسی کوئی یحیٰ بن معین واحمد بن حنبل نہیں ہے کیا لقد كتبت میں نے لکھا ہے ان 17 احمد بن حنبل ويحيى بن معين 17 احمد بن حنبل احمد بن معين کے متعلق میں لکھ چکا ہوں کہانیاں تم تو ایک ہی بات کر رہے ہو کہ تم اور یہ ایک ہے 17 احمد بن حنبل جانتا ہوں احمد بن معين 17 جانتا ہوں فوضع احمد کمہ على وجهه احمد بن حنبل رحمتہ اللہ علیہ نے اپنا کم اس زمانے میں یہ جو بازو تھا لمبے ہوتے تھے تو اپنے منہ پہ ایسے ڈال دیا وقال دعه يقوم اشارہ کیا اس کو جانے دو اب اسے کیا بات کرے جو شخص ایک تو حدیث پہ جھوٹ بول رہا ہے پھر ہمارے سامنے ہمیں جھوٹا کر رہا ہے اور پھر اس سے بڑی بات کہ 17 لوگوں کو جانتا ہے جو احمد بن حنبل احمد بن معین ہے اور اس زمانے میں صرف ایک تھے یاد رکھیں ماں نے صرف ایک محمد حنبل کو جنم دیا یاد رکھیں دو کو نہیں دیا آج تک دنیا میں آئے ہوں گے احمد بن حنبل یحیٰ بن معین بہت آئے ہوں گے لیکن احمد بن حنبل یحیٰ بن معین جو اس زمانے میں تھے شاید قیامت تک کوئی ماں ایسے لوگوں کو دوبارہ جنم دے سبحان اللہ تو بہرحال فقام کل مستہزئ بهما تو وہ ٹھٹا کرتے ہوئے مذاق اڑاتے ہوئے اٹھ کے چلا گیا رابعا چوتھے قسم کے لوگ جو حدیث وضع کرتے ہیں المتحمسون للدین یضعون احادیث فی فضائل الاسلام جو دین سے بعض لوگ زیادہ لگاؤ کرنے والے ہیں اور زیادہ جوشیلے ہیں جوش میں آ کے وہ اسلام کی فضیلت بیان کرنے کے لیے بعض حدیثیں گھڑتے ہیں وہ ما اتصل فیہ وہ جو اس کے متعلق بعض حدیثیں فی الزہد فی الدنیا زہد کے متعلق کہ دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دو وہ نحو ذلک اور اس جیسی حدیثیں لقصد اقبال الناس علی الدین و زہد فی الدنیا کیوں تاکہ لوگ دین کی طرف آئیں اور دنیا کو سے دور ہو جائیں مثل ابی عصمہ نوح بن ابی مریم یہ آگے ابھی ابی عصمہ نوح بن ابی مریم قاضی مرو یہ مرو کا قاضی تھا وضع حدیثا فی فضائل سور القرآن تو قرآن مجید کی صورتوں میں جتنی بھی صورتیں قرآن مجید کی ہر صورت کو لیے فضیلت لکھ لی اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقال اور یہ کہا اس نے خود اعتراف کیا وقال انی رأیت الناس عرضوا عن القرآن میں نے دیکھا کہ لوگ قرآن سے دور ہو گئے ہیں وہ مڑا ہوئے قرآن سے لوگوں نے واشتغلوا بفقہ ابی حنیفہ اور لوگوں نے لوگ مشغول ہو گئے امام ابو حنیفہ فقہ میں بس فقہ کو پڑھتے رہے تقلید کا زمانہ تھا وہ زیادہ تر تو فقہ کی طرف زیادہ لوگوں کا رجحان ہے اس میں مشغول ہو گئے وہ مغازی بن اسحاق اور ابن اسحاق کی مغازی سیرت کی کتابوں کی طرف یعنی فوضع ذلک یعنی اس لیے میں نے قرآن کی فضیلت میں حدیثیں وضع کی ہیں خامساً پانچویں قسم کے لوگ جنہوں نے حدیث وضع کی ہیں المتعصبون للمذهب جو کسی خاص مذہب کے لیے تعصب کرتے ہیں او طریقہ یا خاص طریقے کے لیے او بلد یا خاص شہر کے لیے او متبوع یا خاص امام کے لیے او قبیلے یا کوئی خاص قبیلے کے لیے تو اپنے اپنے مذہب کے لیے یا طریقے کے لیے یا شہر کے لیے یا امام کے لیے یا قبیلے کے لیے اپنے حدیثیں گھڑ لیتے تھے یا ضرور حدیث فی فضائل متعصب له اپنے ان چیزوں کے لیے جن کے لیے وہ متعصب ہیں حدیثیں گھڑ لیتے تھے وثنا علیہ اور اس کی تعریف اس چیز کی تعریف کرنے کے لیے مثل میسر بن عبد ربو ایک راوی ہے جس کا نام میسرہ بن عبد ربو ہے، الذي اقر انه وضع على النبي صلى الله عليه وسلم 70 حديثا في فضائل علي بن ابي طالب رضي الله عنه. ایک شیعہ راوی ہے، شیعہ ہے میسرہ بن عبد ربو، اس نے کہا خود اقرار کیا میں نے وضع کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جھوٹ باندھا ہے، جھوٹی حدیثیں بیان کی ہیں اور منسوب کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف 70 حدیث فی فضائل علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. سیدنا علی بن ابی طالب کی فضیلت بیان کرتے ہوئے میں نے 70 حدیث گھڑی ہیں، 70 حدیثیں گھڑی ہیں. تو شیخ صاحب نے ان باتوں کو بیان کیا. میں ایک اور مثال بیان کرتا ہوں، یہاں پہ در مختار میں ایک حدیث وضع کی ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق، اس میں ایک روایت ہے در مختار میں، مشہور فقہ کی کتاب ہے، حنفی فقہ کی کتاب، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان آدم افتخر بی وانا افتخر برجل من امتی اسمه ابو حنیفہ، کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم نے فخر کیا تھا میرے اوپر اور میں فخر کرتا ہوں میرے امت میں سے ایک شخص ہے جس کا نام ابو حنیفہ ہوگا، عمر بن ثابت. تو یہ حدیث جو ہے یہ موضوع ہے، روایت موضوع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں ہے. تو کیوں وضع کی گئی؟ تعصب کی وجہ. کیا تعصب تھا؟ اپنے امام کے تعصب کی وجہ سے. پھر آخر میں یہ بیان کرتے ہیں کہ حدیث کے گھڑنے کے طریقے کیا ہیں، کیسے لوگ حدیثیں گھڑتے ہیں، یہ کتاب میں نہیں ہے، میں ضمیمہ کے طور پہ اسے بیان کر رہا ہوں. چار طریقے ہیں تقریبا جو معروف ہیں وضعین کے جو وضع کرتے ہیں. نمبر ایک، وضعین خود کو عبارت بنا لیتے اور پھر اس کی ایک من گھڑت سند وضع کر لیتے اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے طور پر لوگوں میں پھیلا دیتے تھے، قول بھی اپنا، کوئی اچھے کوئی ذہن میں کوئی بات آ گئی، پھر کچھ سند بھی گھڑ لی، سند بھی اپنی طرف سے، قول بھی اپنی طرف سے. دوسری قسم، دوسرا طریقہ، اگر فلسفہ اور حکمت کی کتابوں میں ان کو کوئی قول پسند آ جاتا ہے، پہلا قول اپنی طرف سے تھا. دوسرا طریقہ جو ہے، اگر فلسفہ اور حکمت کی کتابوں میں سے کوئی قول پسند آ جاتا تو اس کی کوئی سند وضع کر کے اس کو لوگوں میں حدیث کے نام سے بیان کرنے لگتے تھے. تیسرا طریقہ، بعض حدیثوں کی سندوں کا سرقہ کر کے، چوری کر کے بعض سند کو، ان کو عبادات اور اخلاق و آداب کے فضائل اور اجر و ثواب پر مشتمل اپنے وضع کردہ اقوال سے جوڑ دیتے، سند چرا لی، صحیح سند پوری اس روایت کی، اور اپنے قول سے جوڑ دیں آداب میں، فضیلت میں، یا عبادات میں، یا کسی اجر و ثواب پانے کے لیے. نمبر چار، ان طریقوں کے علاوہ انہوں نے بعض صوفیہ اور زاہدوں کے ان رائج الوقت اقوال کو بھی بلا کسی سند کے لوگوں میں حدیث کے نام سے پھیلا دیا، جو آج تک امت کے ایک طبقے میں گردش کر رہے ہیں اور جن سے اس طبقے کے نظریہ اور عقیدے کی ترجمانی ہوتی ہے. تو یہ اہم طریقے تھے حدیث وضع کرنے کے. اور آخر میں ایک روایت میں اہم سمجھتا ہوں، اصل میں جو مخالفین ہیں ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، جس میں شروع میں درس کے شروع میں کہا سب برے نہیں ہیں، تو کہیں روایت مل جاتی ہے ان کو، روایت ہوتی ہے من گھڑت یا ہوتی ہے ضعیف، کیونکہ یہ لوگ صوفی جو ہے خاص ہوں، جن کا ہم ذکر کر رہا ہوں مخالفین میں، یہ لوگ حدیث کے علم سے دور ہیں، محدثین کے طریقے سے دور ہیں، تو اس لیے ان کو غلطی لگی ہے. تو دوسری مثال میں آخر میں بیان کرتا ہوں، عشق کا لفظ زیادہ استعمال کرتے ہیں، عشق عشق عشق، نہیں جان بوجھ کے تو کرتے ہیں، لیکن غلطی، یہ لفظ کہاں سے ان کو ملا؟ ان کو کسی روایت سے ضرور ملا ہے، لیکن یہ روایت من گھڑت تھی، ضعیف تھی، محدثین کے ترازو پر تولے تو ضعیف ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یعنی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہی نہیں، تو ان کو کہیں سے مل گیا؟ کیونکہ حدیث کے علم سے دور ہیں، نہ یہ محدث ہیں، نہ ان کو طریقات تحدیث کا، نہ اس سند کے متعلق کچھ جانتے ہیں. آج کل بعض ان کے علماء آئے ہیں، میدان میں آئے ہیں الحمدللہ، وہ بھی اب سند کو دیکھنا شروع کر دیا، وہ صرف اس لیے کہ ہم وہابیوں کا رد کریں مناظرے میں، صرف لیکن اللہ کا شکر ہے پڑھنا تو شروع کیا، اب آج نہیں کل نہیں 100 سال بعد تو کہیں تو عقل آئے گی انشاءاللہ، سمجھ تو آئے گی، جب ایک دروازہ کھل گیا تو انشاءاللہ ایک قدم جب رکھا دوسرا بھی آئے گا. جب انہوں نے سند دیکھنا شروع کرے تو اللہ تعالیٰ راہ راست پہ ضرور لے کے آئے گا انشاءاللہ. پہلے تو دیکھتے نہیں تھے, امام کا قول تو کافی تھا بس. اب حدیث کو جب وہ دیکھتے ہیں, حدیث صحیح ضعیف ہے, وہ اسے نہیں دیکھتے حدیث صحیح ضعیف, وہ کہتے ہیں امام کے قول سے ٹکراتا ہے تو ہے نہیں. قاعدہ ہے کوئی بھی حدیث امام کے قول سے ٹکرائے تو حدیث منسوخ ہے. یا ہمارے امام کے پاس کوئی ایسی حدیث تھی جو اس سے زیادہ بہتر تھی, راجح تھی, یہ مرجوع ہے, بغیر کسی حدیث تو موجود ہی نہیں ہے لیکن امام کے پاس ضرور تھی, یہ قاعدہ موجود ہے. بہرحال تو ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو قال من عشق فعف فمات فهو شہید, وفی روایہ من عشق وکتم وعف وصبر غفر اللہ له ودخله الجنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عشق کیا اور پاک دامن رہا اور وہ مر گیا تو وہ شہید ہے, اور ایک روایت میں ہے جس نے عشق کیا اور ظاہر نہیں کیا اور پاک دامن رہا اور صبر کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا اور اس کو جنت میں داخل کرے گا. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی نسبت صحیح نہیں ہے اور وہ آپ کا کلام نہیں ہو سکتی, یعنی یہ روایت جو ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شہادت کا درجہ بہت بلند ہے جو صدقیت کے درجے سے ملا ہوا ہے, اور اس کے حصول کے لیے جن اعمال کا انجام دینا شرط ہے ان میں عشق داخل نہیں ہے. علامہ ابن القیم نے اس روایت کے موضوع ہونے پر جو دلائل دیے ہیں وہ بڑے قیمتی ہیں, جن کا ذکر یہاں موقع یعنی بہت لمبے ہیں, یہاں پر بیان نہیں کر سکتے. اس روایت کے جھوٹے اور باطل ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ عشق ایک نفسانی جذبہ ہے, اسی وجہ سے محبت کے مترادف کے طور پر کتاب و سنت میں اس کا ذکر نہیں آیا ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی نبی کی زبانی اپنی کسی نبی کی زبان پر اس لفظ کو جاری نہیں ہونے دیا, اور عشق اس محبت کا مترادف قطع نہیں جو ایک مومن سے مطلوب ہے. در حقیقت عشق کا لفظ سب سے پہلے صوفیہ کی زبان پر جاری ہوا ہے اور انہی کتابوں میں اس کا سب سے زیادہ ذکر بھی ملتا ہے, کیونکہ صوفیہ کی خاص کیفیتوں کے ترجمان ہیں جن سے ہر وہ شخص واقف ہے جس نے تصوف کی کتابوں کا مطالعہ کیا. تو جس نے مزید دیکھنا ہے زاد المعاد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 252 اور 253 میں مزید دیکھ لے جو اس میں غلطیاں ہیں, اور یہ حدیث کیوں موضوع ہے اس کو دیکھ لیں. تو لفظ عشق عام طور پہ عربی زبان میں اس محبت کو کہتے ہیں جس میں شہوت ہو, شہوت کے ساتھ, یعنی انسان بیوی سے تو عشق کر سکتا ہے. کبھی کوئی شخص کہتا ہے میں اپنی ماں سے عشق کرتا ہوں, کبھی سنے آپ نے کسی کے منہ سے, یا بیٹے سے عشق کرتا ہوں؟ کیوں نہیں کہتے جانتے ہیں آپ, نہیں کہتے, یہ لوگ بھی نہیں کہتے, اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ یہ لفظ ماں کے لیے اور بیٹے کے لیے نہیں استعمال کیا جاتا. تو میری گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا لفظ استعمال کیا جاتا ہے جو آپ اپنی ماں بیٹے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. اس لیے عشق لفظ بالکل غلط ہے. اگر آپ اس روایت کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں تو یہ روایت من گھڑت ہے, ضعیف ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ عقلاً بھی آپ کی بات قابل قبول نہیں. آپ عقل کو ہمیشہ مقدم, آپ کہتے ہیں ہم اصول میں اشعری ہیں, اگر آپ اصول میں اشعری ہیں تو عقل کو مقدم کر کے ذرا سوچیں ذرا اس کے متعلق کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ عشق کے لفظ سے موصول کر سکتے ہیں کہ مجھے عشق ہے نبی سے, یا مجھے اللہ تعالیٰ سے عشق, مجھے اللہ تعالیٰ سے عشق ہے, اور تولیں پھر اپنے اس دماغ سے جس کو آپ ہمیشہ شریعت سے آگے کرتے ہیں, قرآن حدیث سے آگے کرتے ہیں, کیا اس عقل میں یہ بات سما سکتی ہے؟ سبحان اللہ. بہرحال تو بعض لوگوں سے غلطیاں ہوئی ہیں, غلطی انسان سے ہو جاتی ہے. قباحت غلطی کرنے میں نہیں میرے بھائیوں, قباحت برائی غلطی کرنے میں نہیں, غلطی انسان سے ہو ہی جاتی ہے, لیکن برائی اس میں ہے کہ انسان غلطی کرنے کے بعد بھی, ٹھوکر کھانے کے بعد بھی سنبھل نہ سکے. غلطی ہو گئی ہے, اس کا حل ہے توبہ, آج توبہ کر لیں. مجھے امید ہے جو شخص سچے دل سے توبہ کرتا ہے, اللہ کی قسم, میں قسم کھا رہا ہوں, اللہ تعالیٰ صرف اس کے گناہ نہیں معاف کرے گا پر اس کے گناہ کو حسنات میں تبدیل کر دے گا. یبدل اللہ سیئات حسنات, یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.